الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى ما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا گزشتہ ہفتے ان آیات پہ بات ہو گئی تھی بس جو آیات مقرر ہو رہی ہیں ان پر مختصر جا کے پھر آگے انشاءاللہ جہاں سے رہ گیا تھا اس میں ذرا تفصیل وغیرہ کر لیں گے جب حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو بشارت دی یا زکریا انا نبشرک بغلام اے زکریا تمہاری دعا ہم قبول کرتے ہیں اور تمہیں بشارت دیتے ہیں خوشخبری سناتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں ایسے لڑکے کی تو گویا لڑکا ہوگا لڑکی نہیں ہوگی اور پھر نام بھی اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں کہ اسمہ یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہوگا یحییٰ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ لم نجعل له من قبل سمیا کہ سمیین کے دو معنی آتے ہیں ہم نام کے بھی آتے ہیں ہم صفت کے بھی آتے ہیں لم نجعل له من قبل سمیا یہ ایسا لڑکا ہوگا کہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی لڑکا یعنی اس کی اس طرح کی ان صفات کا حامل کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ان میں اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصی صفات وہ رکھی ہوں گی جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے آخرت میں اللہ کے یہاں درجات اور قرب کے اعتبار سے ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچا مطلب یہ ہے کہ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض وہ خصوصی صفات رکھی تھیں بعض وہ خصوصی حالات رکھے تھے جن کا گزشتہ ہفتے کچھ ذکر آیا تھا جو اوروں میں نہیں پایا گیا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے لم نجعل له من قبل سمیا کہ یحییٰ ہم اس کا نام رکھیں گے اور اس کا ہم نام پہلے کوئی نہیں گزرا یہ ایسا نام ہوگا کہ یہ سب سے پہلی مرتبہ دنیا کی تاریخ میں انسانوں کی تاریخ میں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مخلوق کی تاریخ میں یہ پہلا شخص ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا لوگوں کو یہ بات بھی پسند ہوتی ہے کہ نام ایسا ہو جس کا مفہوم اچھا ہو یہ بھی بات پسند ہوتی ہے کہ نام ایسا ہو کہ وہ پہلے کسی نے یعنی کوئی نیا نام ہو آج کل تو کچھ زیادہ ہی سلسلہ چلا ہے نیا نام رکھنے کا ٹھیک ہے نیا نام ہو لیکن نام ایسا ہو جس کا مفہوم بھی اچھا ہو اور انبیاء کے ناموں میں سے اگر ہے پھر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی انبیاء علیہ السلام کے نام منتخب کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر انبیاء کے ناموں میں سے نہیں بلکہ صلحاء صحابہ وغیرہ کے ناموں میں سے ہے تو یہ دیکھ لیا جائے مثلا صحابہ کے ناموں میں سے ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان صحابی کے نام کے بارے میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناپسندیدگی وغیرہ کا ذکر تو نہیں ملتا بعض ایسے صحابہ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو پسند نہیں فرمایا لیکن تبدیل بھی نہیں فرمایا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ابھی تو بچہ پیدا ہوا نہیں لم نجعل له من قبل سمیا اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں صفات بھی نام بھی ان کے کوئی ہم نام بھی پہلے نہیں گزرا ان کی صفات والا کوئی شخص بھی پہلے نہیں گزرا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں قال رب انا یکون لی غلام میرے پروردگار کیسے لڑکا ہو جائے گا دعا مانگی اس وقت اللہ نے دل میں یقین ڈال دیا تھا اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ لڑکا کیسے ہوگا؟ اس کے معنی مفسرین نے دو بیان کیے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں یہ سوال ان کے زبان پر جاری ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ آگے اس کی کچھ وضاحت بیان فرمائیں. یہ گویا ایسا نہیں تھا کہ پہلے تو دعا مانگی پھر اللہ کے وعدے پر شک ہونے لگا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی قدرت پر والعیاذ باللہ شک ہونے لگا, ایسی بات نہیں ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا مقصد یہ ہو کہ مجھے کوئی خاص سبب کوئی خاص ذریعہ اختیار کرنا ہے, یا آپ ایسے ہی بچہ دے دیں گے, اسی بیوی سے بچہ ہوگا یا دوسری شادی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک, قال کذالک قال ربک ہو علی حین, اسی طرح بچہ ہوگا اور آپ کے پروردگار کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے آسان ہے, کیوں مشکل سمجھتے ہو؟ وقت خلق تو کمن قبل ولم تک شیعہ, جب پہلے تمہارا وجود نہیں تھا اس سے پہلے ہی, یعنی جب تمہارا وجود نہیں تھا اس وقت تمہیں پیدا کیا تھا, تو اب مرد عورت سے بچے کا وجود وہ کون سی بڑی بات ہے اللہ کے لیے؟ زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ رب اجعلنی آیا, میرے پروردگار کوئی نشانی تو مقرر کر دیجئے, بچے یعنی بیوی کو حمل ٹھہرے گا تو اس کے حاملہ ہونے کے لیے کیا نشانی ہوگی؟ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ, نشانی یہ ہوگی کہ لوگوں سے بات چیت نہ کر سکو گے تین دن تک, اس حال میں کہ سوین بالکل تندرست ہو گئے, بیماری نہیں ہوگی لیکن لوگوں سے کلام کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جائے گی کہ لوگوں سے بات چیت نہ ہو سکے گی. ایسا ہی ہوا. فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ, حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک جگہ مقرر تھی عبادت کی, وہاں عبادت کیا کرتے تھے, عبادت سے عبادت کر کے جب باہر نکلتے لوگ اندر داخل ہو کر وہاں عبادت کرتے تھے. فخرج علی قومہ من المحراب, حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام قوم کے پاس تشریف لائے عبادت کی جگہ سے, فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ, زبان سے کچھ کہنے کا ارادہ کیا, زبان نہیں چل رہی, خود معلوم ہو گیا, پتہ چل گیا کہ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی علامت بیوی کو حمل ٹھہرنے کا جو سلسلہ تھا وہ ہو چکا ہے. لوگوں کو اشارے سے بات کر لی, اوحا الیہم, اشارے سے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ کی صبح و شام پاکی بیان کرتے رہا کرو. یہاں تک تو خیر بشارت کا ذکر تھا اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے کا ذکر تھا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا, یہاں سے پچھلے ہفتے ہم یہاں تک آئے تھے, اب یہاں سے آگے باقی ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا, یہاں رکوع تک ہم پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, ان کے رشتہ داری وغیرہ کا بھی کچھ ذکر انشاءاللہ کر لیتے ہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, ابھی تو بچے ہی ہیں, بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے یحییٰ. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابھی 2 سال کی عمر تھی, واللہ عالم اس پر اس بارے میں کوئی یقینی بات بیان کر بتانا کہ کس عمر میں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا یہ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال بچپن ہی میں یحییٰ نام کی میں نے بتایا تھا کہ اگر یہ نام, اس کا نام کا عربی زبان سے تعلق ہے اور حیات کے لفظ سے اس کا کوئی تعلق ہے, تو واقعتاً اس نام کا ان کے یحییٰ علیہ السلام میں یہ حیات کا بڑا اثر یہ تھا کہ بچپن ہی میں ان کو بڑی والی ایک قسم کی حیات کا بڑا حصہ حاصل تھا, بڑی سمجھداری بچپن ہی میں حاصل ہو گئی تھی. بچپن ہی میں اللہ نے انہیں حکم دیا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, جو کتاب تمہارے یہاں موجود ہے یعنی تورات. تورات حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک جو عمل ہوتا رہا وہ تورات ہی پر ہوتا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو انجیل نے تورات کے بہت سے احکام منسوخ کیے تھے. بعضوں نے تو یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ انجیل نے بھی بہت زیادہ نص نہیں کیا تھا, لیکن بہرحال انجیل نے کچھ احکام منسوخ کیے تھے, زیادہ تھے یا کم تھے یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن تورات کے بعد پھر داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو زبور دی گئی تھی, لیکن زبور نے کوئی احکام تبدیل نہیں کیے. زبور میں مزید نصیحتیں تو تھیں, کچھ اور نصیحت کی باتیں, کچھ احکام کی تفصیل, اس طرح کی باتیں تو مل جائیں گی, لیکن زبور میں نسخ نہیں تھا، یعنی گویا اس نے تورات کے حکم شرعی کو، احکام شرعیہ کو منسوخ نہیں کیا تھا۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے ان کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام تورات ہی پر عمل کرتے رہے۔ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، دیکھو تورات کو مضبوطی سے پکڑ لینا، حالانکہ ابھی تک تو مکلف بھی نہیں ہے، اگر بچپن میں حکم دیا گیا بڑے ہونے کے بعد ہو تو واللہ اعلم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بچپن ہی میں، ابھی تو بچے تھے، چھوٹے تھے، اسی زمانے میں ہم نے ان کو حکم دے دیا تھا۔ حکم کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ حکم کے الگ الگ معنی آتے ہیں، بعضوں نے اس کے معنی لیے ہیں سمجھداری، یہ بڑے اچھے معنی ہیں اس موقع کے لحاظ سے، کہ بچپن ہی میں، ابھی تو چھوٹے ہی تھے، بچپن ہی میں ہم نے ان کو بڑی سمجھداری دے دی تھی، ایک معنی۔ بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد علم ہے، بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد نبوت ہے۔ بہرحال احتمال کے درجے میں ان باتوں کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بظاہر تو ایسا ہے کہ بچپن میں ابھی نبوت تو ان کو ظاہر نہیں ملی ہوگی، بڑے ہونے کے بعد نبوت ملی۔ ہاں البتہ آتینا الحکم صبیہ، سمجھداری اللہ نے دے دی تھی، اب سمجھداری کے ساتھ مزید کتنا علم دیا تھا، کیا احکام دیے تھے، واللہ اعلم۔ وآتینا الحکم صبیہ، بہرحال بچپن میں بڑوں والی حیات ان کو حاصل تھی، ایسی صفات حاصل تھیں جو پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور مزید ہم نے ان کو کیا کیا دیا تھا، وآتینا الحکم صبیہ، بچپن ہی میں ہم نے انہیں سمجھداری بھی دے دی تھی، اور حنانا من لدنا، اپنی جانب سے ان کے دل میں ہم نے شفقت، حنان، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی جس کی وجہ سے انسان کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں ہمدردی اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے، یہ ان کے دل میں خاص اللہ نے صفت رکھی تھی، جس کو ہمارے سامنے جو ترجمہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، خاص اپنے پاس سے رقت قلب، حنان، نرمی، دل کی نرمی، اور دوسری چیز زکاتن، پاکیزگی، گناہ کے قریب بھی نہیں گئے۔ بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ منقول ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دل میں برائی کا اور کبھی خیال بھی نہیں گزرا، اللہ نے عجیب ان کو پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وحنانا من لدنا وزکاتن اور وکانا تقیاً، اپنی جانب سے اللہ نے جو انعام دیا وہ تو یہ دیا تھا کہ ان کے دل میں نرمی اور پاکیزگی اعمال کے اندر، دل کے اندر ہر اعتبار سے، اور وکانا تقیاً، عملی طور پر ان کا حال یہ تھا کہ وکانا تقیاً، اور وہ بڑے متقی تھے، پرہیزگار بندے تھے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے، عجیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کا انداز اختیار فرمایا۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ ہم نے ان کو دل کی نرمی بھی دی تھی حنانن، اور ہم نے ان کو اپنی پاکیزگی بھی عطا کی تھی، اور ہم نے ان کو متقی بنایا تھا، تو ہم لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو یہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا انداز اختیار فرمایا، فرمایا وکان تقیاً، وہ متقی تھے۔ متقی بننے کا حکم تم لوگوں کو بھی دیا گیا، امت محمدیہ کو بھی دیا گیا، تم بھی یہ کام کرو، دل میں نرمی رکھو، لوگوں کی باتوں کے ساتھ ذرا لوگوں کی بات قبول کرنے میں ذرا نرمی اختیار کرو، سختی کا معاملہ اچھا نہیں۔ اسی طرح پاکیزگی، گناہوں سے دور رہو، دلوں میں لوگوں کی طرف سے برے خیالات، برائیاں اور غیبتیں، ان چیزوں سے دور رہو۔ وحنانا من لدنا وزکاتن وکانا تقیاً، دیکھو تقوی اختیار کرو۔ اور یہ بات تو چونکہ پہلے کئی بار آ چکی ہے، تقوی کا ذکر تو بار بار میرا خیال ہے آ چکا ہے۔ بہرحال تقیاً، تقوی کے الگ الگ چونکہ مراتب ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کئی جگہ پر قرآن میں حکم آیا۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کا قائم کرنا فرض ہوا۔ آتُ الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، تو زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہوا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تو گویا تقوی اختیار کرنا فرض ہو گیا۔ اب کون سے درجے کا تقویٰ فرض ہے؟ شرک سے بچنا ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین فریضہ ہے، کفر و شرک سے بچنا اور گناہ کبیرہ سے بچنا یہ بھی فرض ہے، پھر اس کے بعد درجات میں ذرا کمی آتی رہتی ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا فرض ہے، اس کے بعد تمام گناہوں سے بچنا، معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ بھی ضروری ہے، اتقوا اللہ۔ مکروہ تحریمی جو امور ہیں جن کا درجہ حرام سے تھوڑا کم ہے ان سے بچنا وہ بھی ضروری ہے، اتقوا اللہ۔ یہاں تک تو ضروری درجات ہو گئے، کفر و شرک سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا اور اس کے علاوہ عام جتنے بھی محرمات ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ان سے بچنا۔ نافرمانیوں میں ایک قسم تو حرام کی آتی ہے، ایک قسم مکروہ تحریمی کی آتی ہے، یہ سب سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر درجات میں تخفیف آتی ہے، بعض وہ کام ہوتے ہیں جو حرام نہیں ہوتے لیکن حرام چیز تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، بعض وہ کام ہوتے ہیں جو مکروہ تنزیہی خلاف اولا ہوتے ہیں، بعض وہ کام ہوتے ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے، ان تمام سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن درجات میں پھر فرق آ جاتا ہے، فرض کے درجے تک نہیں، ہاں ان کے درجات میں پھر کمی آ جاتی ہے۔ بہرحال ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو یا اللہ کی ناراضگی تک پہنچنے کا کوئی اور سبب بن جاتا ہو، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گناہ کی کوئی چیز دیکھنا ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، گناہ کی کوئی چیز سننا، گانے سننا ہر ایک سمجھتا ہے کہ گناہ ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے آپ پر بالکل کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے نفس پہ قابو نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی چیز کو مثلا انٹرنیٹ پہ چلے گئے تو بسا اوقات غلط قسم کی تصویریں ہوتی ہیں، اس کو دیکھنے میں بھی بچ نہیں سکتے، تو ان کے لیے گویا کہ اب کمپیوٹر سے بچنا، انٹرنیٹ سے بچنا بھی لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بچ ہی نہیں سکتے، ہر مرتبہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جب کوئی چیز سننے کی تلاش کرتے ہیں، سننے جا رہے ہیں، اچھا کوئی یہ تلاش کیا، یہ تلاش کیا، میوزک والی باتیں آ گئیں، میوزک کی کوئی چیز سننے کا موقع آیا تو اس سے اب بچنا مشکل ہو گیا، اور قصدن اب جی لگا کے سن رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر اس طرح کی چیزوں میں پڑھنا ہی منع ہوگا۔ یہ وہ ہیں کہ انسان بذات خود گناہ کے ارادے سے کوئی کام شروع نہیں کرتا، لیکن جب وہ آگے بڑھتا ہے تو گناہ کی چیزیں بھی ضمناً آتی رہتی ہیں اور اس سے پھر بچ نہیں سکتا، تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ سمجھدار ہیں وہ تو ہیں ہی، گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں گے، لیکن بچوں کو اس سے بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ بچپن سے اگر عادت پڑ جاتی ہے اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہونے کی، یوٹیوب ہے اور اس طرح کی چیزیں، اور والدین بچوں پر پورا بھروسہ کر کے جو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر بڑے ہونے کے بعد ان سے یہ توقع رکھیں کہ یہ تقویٰ حاصل کریں گے، بچپن سے جب عادت پڑ گئی ایک چیز کی اس کے بعد یہ امید رکھنا کہ یہ متقی بنیں گے اور ان میں تقویٰ آئے گا، کم ہوتا ہے ایسا۔ اللہ تعالیٰ کر دیں، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن اسباب کی حد تک تو والدین ذمہ دار ہیں کہ اسباب اختیار کریں ایسے کہ بچوں میں نیکی آئے اور بچے اس طرح کی برائیوں سے بچے رہیں۔ وکان تقیاً، متقی تھے، اللہ تعالیٰ کو جو صفات پسند ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اور ان کو کیا صفت دی تھی؟ وہ برم بے والدئی، اور والدین کے ساتھ ہم نے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار، والدین کا خدمت گزار بنایا، والدین کو خوش رکھنے والا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی تکلیفوں کے وقت ان کی مدد کرنا، ان کی امداد کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آ گئیں، برم بے والدئی، یہ چیزیں ہمارے بچوں کے سامنے آنی چاہیے، ہمارے چھوٹوں کے سامنے یہ باتیں آنی چاہیے کہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی ہیں، نبی کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کمالات بیان فرماتے تو وہ بڑے تہجد گزار تھے، روزے دار تھے اور بڑے مجاہدات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی صفات گنوا رہے ہیں تو کیا گنوا رہے ہیں؟ کہ دل کے بڑے نرم تھے، اور پاکیزگی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، گناہوں سے بچنے میں بہت آگے تھے، اور والدین کے فرما بردار، والدین کے خدمت گزار تھے۔ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، وہ برم بوالدیہ، تو ہمارے لیے کتنا اہم کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان ہمارے سامنے واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک نبی جس کے ذمے پوری امت کا بوجھ ہوتا ہے، اس نبی کو اللہ تعالیٰ جو خاص صفات عطا فرما رہے ہیں اس میں والدین کی خدمت گزاری، حالانکہ وہ تو مخدوم ہونے کا، ان کا نبی تو مخدوم ہوتے ہیں لیکن نہیں، یہ خدمت گزار تھے، والدین بھی تو ایسے تھے، وہ اپنی جگہ ہے کہ والدین ان کے والد خود نبی ہیں اور انہی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، یحیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے نبی بنے، وبرم بوالدیہ، بہرحال ہمیں اپنے اندر یہ صفت اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اولاد میں اللہ کی، تاکہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو اس لیے ان میں یہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے نہیں کہ ہماری اولاد ہماری اطاعت کرے گی تو ہمیں فائدہ ہوگا، تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ حدیث میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، والدین کے لیے والدین کیا ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے والدین کیا ہیں، وہ تو یہ جنت ہیں، اگر ان کی اطاعت کی تو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے ورنہ دوزخ میں پہنچنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بہت سی روایات ہیں، بہت کثیر روایات ہیں، قرآن نے والدین کا کتنا زیادہ تفصیل سے ذکر فرمایا، جہاں شرک کا ذکر آیا والدین کی نافرمانی سے بچایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے بارے میں ہم نے تاکید کی انسان کو، اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں، مشرک ہیں، اللہ کو جن سے نفرت ہوتی ہے مشرک اور کافر ہیں، تب بھی حکم دیا ہے کہ تب بھی ان کی فرما برداری کرو، ہاں اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں ان کی بات نہیں ماننی لیکن باقی چیزوں میں ان کی باتیں ماننی ہیں، اور یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، یہ سلسلہ رکھا ہے کہ، بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے برو اباکم تبرکم ابناؤکم، اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی تم فرما برداری کرو، خدمت گزاری کرو تو تمہارے ماتحت تمہاری اولاد تمہاری خدمت گزاری اور فرما برداری کرے گی۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جب بچے والدین کی، اپنے والدین کو خوش رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں تو ان کے بچے ان کو خوش رکھتے ہیں، لیکن اگر بچوں نے والدین کو ناخوش کیا، نافرمانی کی، تو جس طریقے سے وہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں اور ناخوش کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کی اولاد میں یہ سلسلہ آتا ہے، یہ گویا بدلہ ہے، انتقام ہے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ دلواتا ہے، بڑا اہم اور بہت نازک مرحلہ ہے، اس لیے اولاد کو کہ تربیت کی بھی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں والدین کو بھی ذرا چوکنے رہنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اولاد کی تربیت کی جائے، کس طریقے سے ان کو نیکی کی طرف لایا جائے، کیا اسباب ہیں جو اختیار کرنے چاہیے، کیا اسباب ہیں جو نہیں اختیار کرنے چاہیے، یہ سب چیزیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور ان میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو صفات رکھی تھیں تو اچھی صفات کو بیان فرما دیا، ایک اچھی صفت پہلے تو تھا آتینا الحکم صبیہ اور حنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرم بوالدیہ، یہ صفات بیان فرمائی، اب کیا نہیں تھا وہ بھی بیان فرمائی، اس لیے کہ کسی کی کامل تعریف کرنے کے لیے اس کی اچھائیاں اور یہ برائیاں نہ ہونا جو عام طور پر لوگوں میں ہوا کرتی ہیں اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ بڑائی والے، اس لیے کہ جب عام طور پر انسان میں جب اللہ کی طرف سے کوئی کمال رکھ دیا جاتا ہے، بچپن سے اللہ نے ان کو سمجھداری دی تو سمجھدار بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں عجب اور کبر اور دوسروں کی تحقیر یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ آنے لگ جائیں، ولم یکن جبارا، متکبر نہیں تھے، اور یہ متکبر نہیں تھے، جبار اگرچہ جبار کے مختلف معنی بیان کیے گئے لیکن ظاہر ہے کبر وہ بنیاد ہے اس کی، اور عصیان کے معنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، یہ دو صفات ان میں نہیں تھیں، باقی اچھی صفات ان میں موجود تھیں، گویا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی صفات ان میں رکھیں، بری صفات سے ان کو محفوظ رکھا تھا، یہ ایک بہترین اللہ کے یہاں جو پسندیدہ صفات ہیں وہ صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں جو ہمیں اپنے بچوں میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے جو اسباب ہونے چاہیے وہ اختیار کرنے چاہیے۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسلام علیہ، اللہ کا سلام ہے ان پر، اللہ کا سلام ہو ان پر، یعنی ظاہر ہے کہ وہ تو قدیم بات ہے تو اس لحاظ سے ہم ماضی والا ترجمہ کر سکتے ہیں، اللہ کا سلام ہوا ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے. سلام ہوا کا مطلب اللہ کا سلام، یعنی ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ و سالم رہے. اور اللہ کا سلام ان پر اس دن بھی جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مرے، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی تھی، تو جس وقت فرما دی تھی اس کے لحاظ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوں، جس دن وہ پیدا ہوئے، اللہ کا سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن مریں گے. لیکن اب تو انتقال کر چکے ہیں تو اس لحاظ سے مفہوم لے سکتے ہیں کہ انتقال کر چکے تو ان کا سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا سلام ان پر آ چکا ہے، سلامتی ان کے حق میں ثابت ہو چکی ہے، اور اللہ نے ان کو موت کے وقت ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھا تھا، آفات سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھا تھا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یہ تو آئندہ آنے والا ہے، اور اس دن بھی ان کے لیے سلامتی ہے اللہ کی طرف سے، سلام ہے اللہ کی جانب سے جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یہ تین خاص موقع ہوتے ہیں ہر انسان کے، دنیا میں آنے کے وقت، ظاہر ہے کہ کسی کو وہ وقت یاد نہیں ہوتا کہ اس وقت میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، لیکن اس وقت شیطان کی طرف سے بھی حملے ہوتے ہیں، شیطان بھی اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، احادیث میں جس کا ذکر ملتا ہے. ایک نئے عالم میں انسان آ رہا ہے، اور موت کا وقت تو ظاہر ہے ہر ایک دیکھتا ہے، ہر ایک سنتا ہے اس بارے میں، لیکن ظاہر ہے جو اس سے گزر جاتے ہیں وہ پھر آ کر بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. ہاں خواب میں کچھ تذکرہ مل جاتا ہے، یا بعض قریب الموت ہو کر جب واپس آ جاتے ہیں تو وہ اپنے حالات بتاتے ہیں. ایسے بھی کئی واقعات ہیں. مثال کے طور پر ایک بات کہہ دوں، ہندوستان میں جب اہل حق جنگ میں نکلے تھے، غالباً حضرت مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ہونٹ بہت سی مرتبہ ان کو عادت ہو گئی تھی کہ ہونٹ چاٹتے تھے. لوگوں کو ظاہر ہے کہ کون پوچھے گا، بعضوں کی عادت ہو جاتی ہے، کسی نے سوال کیا انہوں نے ٹال دیا. پتہ اندازہ یہ ہوا کہ کوئی خاص وجہ ہے اس کی، کہ اس کی ان کو جو عادت ہوئی کوئی خاص وجہ ہے، ویسے ہی عادت کے طور پر نہیں ہوا. بہرحال جب ذرا اصرار سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہوا یہ تھا کہ جب ہم جنگ میں شریک تھے، میرے باقی ساتھی تو شہید ہو گئے تھے اور میں زخمی پڑا ہوا تھا، اس وقت کچھ حوریں آئی تھیں اور انہوں نے، ان کے ہاتھ میں گلاس تھے بہت بہترین قسم کے، اس میں پانی تھا بہت بہترین قسم کی، کوئی پینے کی چیز تھی، کوئی مشروب تھا، ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، اور ایک میرے قریب آئی جو مجھے پلانے کے لیے آئی، گلاس منہ پر لگا اور دوسری نے کہا نہیں نہیں یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے، اس کو نہیں پلانا، رک گئی. بس ہونٹوں پہ جو لگا تھا اس کی وجہ سے جو میرے ہونٹ کے اوپر مٹھاس آ گئی ہے وہ ابھی تک مجھے محسوس ہوتی ہے، اس لیے بس مجھے عادت ہو گئی، میں اس کو چاٹتا رہتا ہوں. جنت میں جانے کے وقت باقیوں کے لیے آ چکا تھا، شہادت ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کے لیے وقت نہیں آیا تھا تو روک دیا گیا، کچھ اثرات انہوں نے دیکھ لیے. اور یہ تو خیر جنت کا اثر دیکھنا وہ تو بڑی بات ہے، لیکن اس طرح کے حالات تو کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں کہ آخرت کے احوال دیکھ لیے، کچھ نظر آنے لگا، پھر معلوم یہ ہوا کہ نہیں ابھی ان کا وقت نہیں آیا، ان کو تو ابھی دنیا میں رہنا ہے، پھر وہ حالات، دنیا کے حالات ان کے سامنے آ گئے اور آخرت والے احوال غائب ہو گئے. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. تو پیدائش کے وقت کے حالات ہوتے ہیں جو بڑے نئے حالات میں انسان آتا ہے، اس وقت اللہ نے محفوظ رکھا. موت کے وقت کے حالات ہوتے ہیں جب بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں، شیطان بھی حملہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالی نے محفوظ رکھا. اور زندہ کر کے اٹھنے کا وقت جب آئے گا، جب میدان حشر میں جمع ہونے کا وقت آئے گا، لوگ گھبرا رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی ظاہر ہے۔ جب اس وقت سلامتی ہے تو پھر یہ تین اوقات اگر ایسے ہیں جن میں اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے یعنی تین اوقات کو بیان کرنے کی وجہ ہو گئی۔ اب یہاں تک تو ہم آیات کے لحاظ سے ہم رک جاتے ہیں، اب آگے چونکہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ آ رہا ہے، تو یہاں تھوڑا سا حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے آپس میں رشتہ داری، اور پھر حضرت اس سے لحاظ سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کون تھیں، یہ سورت چونکہ انہی کے نام پہ ہے، اس لحاظ سے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، عمران ان کا نام تھا، اور بڑے عابد و زاہد تھے، بڑے نیک تھے، قوم کے اس اپنے زمانے کے امام بھی تھے، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ تقریباً 14 واسطوں سے عمران حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتے ہیں۔ یہ ان کی بیوی جو ہیں، ان کی بیوی کا نام مشہور قول کے مطابق حنہ بتایا جاتا ہے، یہ نام انگریزوں میں بھی بڑا معروف ہے۔ ان کا نام حنہ بتایا جاتا ہے، عربی زبان میں ہا اور نون کی تشدید کے ساتھ حنہ، اور اخیر میں گولتا آتی ہے۔ تو عمران کی بیوی جو ہیں وہ حنہ، اور حنہ کی حقیقی بہن عیشع، جن کا ہم نے گزشتہ ہفتے تذکرہ کیا تھا، عیشع جو ہے زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ہیں۔ تو حضرت حنہ اور حضرت عیشع یہ دونوں بہنیں ہو گئیں۔ حضرت عیشع کے شوہر حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حنہ کے شوہر حضرت عمران۔ زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام سے بچہ پیدا ہوا، ان کا نام اللہ نے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا یحییٰ۔ عمران کے یہاں بچی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا گیا مریم۔ تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رشتہ داری ہے، کہ زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام گویا کہ خالو ہوئے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور قول کے مطابق، اگرچہ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیشع جو ہیں وہ بہنیں تھیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خالو حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، عیشع ان کی خالہ ہیں۔ حضرت حنہ ان کے یہاں بھی کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا، بچے کی بڑی خواہش تھی، بہت شوق تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں نظر مان لیتی ہوں، انی نظر تو لک ما فی بطنی محررن، ان کو خیر دعا کی، پہلے تو نظر تو بعد میں آئی، انہوں نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد کا بڑا شوق ہے، مجھے کوئی اولاد دے دیجئے، اولاد دے دیجئے۔ حمل ٹھہر گیا، دعا قبول ہوئی، حمل ٹھہر گیا۔ حمل کا جب ان کو پتہ چلا کہ میرے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا ہے، تو انہوں نے پھر نظر مان لی، بہت خوش ہوئیں، بہت خوشی، اور خوشی میں نظر مان لی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، ان کو تو یہی تھا کہ لڑکا ہی ہوگا، جب میں نظر مان رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو لڑکا ہی بنائے گا۔ نظر مان لی، انی نظر تو لک ما فی بطنی محررن، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یا اللہ وہ دین کی خدمت کے لیے اس کو میں اپنے یہاں سے آزاد کرتی ہوں، وہ دین کی خدمت کے لیے ہر وقت ہوگا، میرا کوئی اس سے، میں اپنا ذاتی کوئی فائدہ اس سے نہیں اٹھانا چاہتی، بس دین کی خدمت کے لیے وقف۔ نظر تو لک ما فی بطنی محررن، ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالی نے دعا قبول کی ہے تو حمل ٹھہر گیا، اب میں نظر مان رہی ہوں تو لڑکا ہوگا، ورنہ لڑکی کیا دین کی خدمت کرے گی، یعنی کہ دین کی خدمت لڑکی نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ذہن میں تھا کہ کھل کر خدمت دین کی کرنا اور لوگوں تک دین پہنچانا، لڑکی ایک خاندان کو بنانے میں حصہ لیتی ہے، لیکن عام باہر کے لوگوں میں عمومی کام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو رکھا ہے، ایک اللہ کا نظام ہے۔ बहरहाल जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा नहीं था, वो बच्ची थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, सोच में पड़ गई, या अल्लाह मैंने तो नज़र मानी थी कि ये मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए बच्चा वक्फ होगा, लेकिन रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, अल्लाह ताला से फरमाने लगी हज़रत हन्ना, अल्लाह ताला से फरमाने लगी कि या अल्लाह ये तो लड़का लड़की हो गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु आलम बिमा वज़अत, कुरान में पूरा वाक़िया है। खैर जब इन्होंने पहले से ये तय कर लिया था और नज़र मान ली थी कि ये खिदमत के लिए वक्फ है, दीन की खिदमत के लिए, तो जब पैदा हुई तो उनका नाम भी मरियम रखा। मरियम के माना सुरियानी ज़ुबान में मरियम के माना खादिम के आते हैं, खिदमत करने वाली, गोया के मस्जिद अक्सा की खिदमत करने वाली हैं, ये दीन की खिदमत करने वाली हैं। इस नाम से ये मशहूर हो गए और यही नाम उनके लिए तजवीज़ हो गया, मरियम। अब जब बड़ी हुई हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जब बड़ी हुई तो उनकी ज़िम्मेदारी कौन ले, कफ़ील कौन बने, कौन उनका ख्याल रखेगा, कौन उनका ज़िम्मेदार होगा, आपस में कुछ उस ज़माने में लोगों में इख्तिलाफ़ होने लगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बड़े थे, अपने ज़माने के ज़ाहिर नबी थे, उन्होंने कहा कि मैं इनकी किफ़ालत करूँगा, ये शरफ़ मैं हासिल करना चाहता हूँ। कुछ और लोग थे, वो चाह रहे थे कि हम ले लें, हम ये सआदत हासिल करें। बहरहाल कुरान में इसका ज़िक्र है, अल्लाह ताला ने उसके लिए तरीक़ा बयान फरमाया, इज़ युल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम। बहरहाल वो जो भी तरीक़ा था कुरान दाज़ी की, और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिस्से में कुरान निकला, उनका नाम निकला, तो अल्लाह ताला ने गोया कि इनके लिए ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनका ज़िम्मेदार मुकर्रर फरमा दिया। ये गोया कुरान दाज़ी से तय किया गया, वरना अल्लाह ताला की तरफ से तो बात मुतय्यन ही थी। अब मरियम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में इबादत में दरबुल मसल समझी जाती थी। दरबुल मसल का मतलब लोग मिसाल देते थे, फ़लाने की तरह इबादत गुजार। उनको इबादत में अपने ज़माने में कोई उनकी मिसाल नहीं थी उनके ज़माने में। उसी ज़माने में जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत में दरबुल मसल थी, और एक बैतुल मक़दिस के एक जानिब, बड़ा इलाका है, तो बैतुल मक़दिस के बाहर किसी एक जानिब उनके लिए हुजरा बना हुआ था, वहाँ तन्हाई में इबादत करती रहती थी, और इबादत के साथ अल्लाह ने उनको बड़ा ताल्लुक़ भी दिया था। और उसी वक्त और भी लोग थे इबादत में, जिनमें मर्दों में यूसुफ़ अन्नज़ार, ये नाम बड़ा मशहूर है, यूसुफ़ अन्नज़ार मशहूर थे उस ज़माने के आबिद। अल्लाह की तरफ से करना ऐसा हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम जब ज़रा बड़ी हुई, अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म पहुंचाया कि आपको हमल ठहरने वाला है। हैरान हो गई कि या अल्लाह ये कैसे हो सकता है, आगे कुरान में उसका ज़िक्र आ रहा है, या अल्लाह ये कैसे हो सकता है, हमल कैसे ठहरेगा, मैंने निकाह नहीं किया, बदकारी नहीं की, मैं मुझे हमल ठहरे, ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से बात तय थी, जो होना था वो हुआ, हमल ठहरा। बस अवकात अल्लाह ताला के इनामात उस शक्ल में आते हैं कि लोग उस पर ज़ुबान दराजी करते हैं, ताने देते हैं, गीबतें करते हैं, बुराइयां करते हैं, और इंसान के दर्जात बुलंद कर देते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हमल ठहरा, ज़ाहिर है लोगों को बातें करने का कितना मौका मिला होगा। तो उस ज़माने में लोगों ने इन पर इल्ज़ाम लगाया, मुत्तहम करार दिया, और यहूद में तो अब तक भी वलायाज़ु बिल्ला वो ईसा अलैहिस्सलाम को वलायाज़ु बिल्ला वलदु ज़िना करार देते हैं, वो उनको नबी नहीं मानते और तोहमत लगाते हैं किसके साथ, मैं ये नाम बता रहा था यूसुफ़ अन्नज़ार। तो मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में तन्हाई में इबादत करती रहती थी, और ठहरने के लिए, रात ठहरने के लिए ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने खाला के यहाँ चले जाती थी, और यूसुफ़ अन्नज़ार ये भी उस ज़माने में इबादत में बड़े मशहूर थे। बहरहाल कुछ लोगों ने बात बनाई कि इन्होंने वलियाज़ु बिल्ला बदकारी की, यहूद ने इस बात को اخیر تک باقی رکھا، اور ابھی تک بہت سے یہودی فرقے ہیں جو اسی کے قائل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو بہرحال وہ مانتے ہی نہیں، ورنہ تو ظاہر انجیل کو مان لیتے، لیکن کچھ جب لوگ وہ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، اور بہت مانا کہ ان کو اللہ، ابن اللہ، ثالث ثلاثہ وغیرہ کہنے لگے۔ کسی نے نہیں مانا تو ان کو ولیعاذ باللہ ولد الزنا کہنے لگے۔ دو بالکل افراط و تفریط کی جماعتیں بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اعتدال پر رہو۔ اللہ کے بندے بھی تھے، اللہ کے بیٹے یا اللہ نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے اور رسول بھی تھے، پیغمبر تھے۔ بہرحال تو یہ ہوا حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حمل ٹھہرنے کا وقت آیا۔ جب حمل ٹھہر گیا تو ظاہر ہے وہ کس کو بتاتی؟ اپنی خالہ عائشہ کو جا کر بتایا کہ مجھے اس طرح ہوا ہے اور میرا حمل ٹھہرا ہے، اور میں کسی کے سامنے ابھی اس کا اظہار کرنا نہیں چاہتی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام ذرا دور جگہ چلی گئی تھیں۔ آگے قرآنی آیات میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، تو وہاں پر آیاتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس واقعے کو ہم سمجھتے جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات ہم مختصراً کر کے پھر یہاں پر سلسلہ روکتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ، آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ یہاں رکوع سے ہم آگے آیاتیں پڑھیں گے۔ بس ایک بات ہے، اس پر میں مختصر بات کر لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو نبوت ملی یا نہیں ملی، وہ نبیہ تھیں یا نہیں تھیں؟ یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، ایک اصولی مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں میں نبوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یا نہیں رکھی، یہ ایک سوال ہے کہ عورتیں کبھی نبی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ اگر ہوئی ہیں تو پھر تو ظاہر ہے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نبیہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ بہرحال اس بارے میں علماء کی تین جماعتیں ہیں، مفسرین محققین کی تین جماعتیں ہیں۔ بعض تو بڑے بڑے محدثین و مفسرین اس کے قائل رہے ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے، اور عورتوں میں نبوت کا سلسلہ رہا ہے، اور سب کے سب جو بھی عورتوں کی نبوت کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام تو نبیت تھی ہی۔ ان کے علاوہ اوروں کے بھی نام بیان کیے جاتے ہیں، بعضوں نے کہا حضرت حوا، حضرت سارہ، حضرت ہاجر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ، اس لیے کہ اوحینا الی ام موسیٰ قرآن میں آتا ہے، ان کو وحی بھیجی تھی، حضرت آسیہ امرأت فرعون، یہ تمام اونچا مقام پانے والی عورتیں ہیں۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان تمام کو نبوت دی گئی تھی۔ بہرحال کن کن کو دی گئی تھی وہ ایک مستقل مسئلہ ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ عورتوں میں نبوت کا سلسلہ رہا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ عورتوں میں نبوت کا سلسلہ نہیں رہا، اس لیے کہ نبوت کا مقصد ہوتا ہے کسی دوسروں تک احکام پہنچانا، ان کے ماتحت امت کے بڑے امت کے افراد ہوں گے، لوگ ان کی بات مانیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کے حرکت و سکون کو دیکھیں گے، ان سے سیکھیں گے۔ ظاہر ہے یہ کام ایسا ہے جو عام کھل کر کرنے کا کام ہے، اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستور رہنے کا حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ عورت کے لیے مناسب نہیں تھیں، اس لحاظ سے عورت کو یہ نبوت والا کے والی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی تنقیص ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے جو عورتوں کے احکام کے لحاظ سے مناسب نہیں تھی، اس لیے عورتوں کو نہیں دی گئی۔ یہ اکثر علماء کی رائے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے بارے میں، جن کے بلند مقام کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، قرآن کریم نے ان کی جب تعریف کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، تو فرمایا وَأُمُّهُ صدیقہ، کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ صدیقہ تھیں۔ اگر اس لیے کہ صدیق کا مقام جو ہے وہ نبی سے کم ہوتا ہے، نبی سب سے اونچا مقام، رسول اس کے اوپر ہے بہرحال، لیکن نبی اور رسول جو ہیں وہ تو اوپر ہوتے ہیں، ان کے بعد صدیقیت کا مقام آتا ہے۔ اور حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ صدیقہ تھیں، اگر نبیہ ہوتی تو نبیہ کہہ کر ان کی تعریف کی جاتی۔ اور بھی قرآن کی آیات ہیں، قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے ہم نے مردوں ہی کی جانب وحی بھیجی تھی، رجال کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ چونکہ علمی بحث ہے اور ہمارے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس کی تفصیلات میں ہمیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، بس یہ ہے کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ عورتوں میں نبوت کا سلسلہ نہیں رہا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں میں کوئی نقص ہے، یعنی عورتوں کی تنقیص اس سے لازم آتی ہے، بلکہ ایک منصب ہے جو عورتوں کے لحاظ سے مناسب نہیں تھا، اور بہت سے علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو توقف کہتے ہیں، ہم توقف اختیار کر لیں، نہ ہمیں ہم سے قبر میں اس بارے میں سوال ہوگا، نہ آخرت میں کوئی سوال ہوگا، اس پر نہ ایمان کا مدار ہے، ٹھیک ہے، نبوت ملی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملی تب بھی ٹھیک ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا اپنے بندوں سے جو معاملہ ہو اللہ کی مرضی ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ جن کے نبوت میں اختلاف ملتا ہے ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، غیر نبی کے لیے علیہ السلام نہیں کہا جاتا، لیکن جن کے نبوت کے بارے میں کوئی اختلاف مل جائے وہاں علیہ السلام، تو حضرت مریم علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ اصل تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ جب نبی نہیں ہیں تو پھر علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نبوت میں اختلاف ہے، جہاں نبوت میں اختلاف ہے وہاں علیہ السلام کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اور کسی کے بارے میں جن کے نبی ہونے کا کوئی قول نہیں ہے وہاں علیہ السلام، حضرت فاطمہ کے بارے میں علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور کوئی صحابی حضرت عائشہ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، یہ بہرحال یاد رکھنے کی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت فاطمہ کو ہم علیہ السلام کہیں گے جب حسلے کے حضرت مریم علیہ السلام کہا جاتا ہے تو فاطمہ کو کوئی نہیں کہہ سکتے، وجہ وہی ہے کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں تو سب کا اجماع ہے امت کا کہ ان کو نبوت نہیں دی گئی تھی، حضرت مریم علیہ السلام والسلام کے بارے میں تو اختلاف بھی ملتا ہے، یہی بات اوروں کے بارے میں، حضرت لقمان کے بارے میں اگرچہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے حکیم تھے، لیکن ایک قول ملتا ہے کہ وہ نبی تھے، تو اس لیے اگر کوئی لقمان علیہ السلام کہہ دے کوئی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب یہاں تک ہم اس سلسلے یہ کچھ بنیادی جو باتیں تھیں وہ تو ہو گئیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ وذکر فی الکتاب مریم سے ہم آیات پڑھیں گے، اس لیے کہ واقعہ تو قرآن نے بہت واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، تو واقعہ کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آتی رہیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں، ان میں جو اچھی صفات تھی وہ اپنے اندر اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور ان کی محبت ان کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائیں کہ المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، ہم ان حضرات کے مقام کو سمجھیں گے، ان سے محبت ہوگی اور پتہ چلے گا کہ، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ صفات جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ بھی ہمیں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمیں ایسی عطا فرمائیں کہ اس محبت کے ذریعے سے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان حضرات کا ہمیں ساتھ بھی نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ ان شاء اللہ آئندہ ہفتے سے ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ 6:30 بجے کا رکھیں گے، اگر آئندہ پھر اور بدلنے کی ضرورت پڑی تو پھر ان شاء اللہ بدل لیں گے، ورنہ فی الحال ہم 6 کے بجائے 6:30 بجے کا وقت مقرر کر لیتے ہیں، جب تک مغرب اس کے قریب نہیں پہنچتے پھر بدلنا پڑے گا، تو پھر دیکھ لیں گے ان شاء اللہ۔